الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی, تو جس میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اور ساتھ وارننگ کیا دی, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھنا شیطان کے خطوط کی پیروی نہ کرنا, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا, انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان نے ہمارے رب کو, اللہ تعالیٰ کو, جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, ڈکلیئر کیا, اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ انسان اس منصب کا, اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اسے عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دے دیا کہ جا, تجھے موقع دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے. تو اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم, تو جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے, اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. اور مشاہدہ کیا ہے ہمارا کہ وہ ہر قدم پر, ہر موڑ پر, ہر طرف سے حملے کرتا ہے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. اور جیسے اس نے کہا تھا, اکثر و بیشتر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے بجائے اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اسی سے گائیڈنس لیتے ہیں, راستہ بھی اسی سے پوچھتے ہیں, اور پھر خراج تحسین بھی اسے پیش کرتے ہیں کہ واہ واہ واہ. یعنی یہ گفتگو تو جاری تھی, لیکن گزشتہ ہفتے کے دوران جو بین الاقوامی حالات ہیں, خاص طور پر عرب کے, ان میں بڑی تبدیلیاں آئیں, اور امارات نے تو پہلے ہی سعودی عرب کو تسلیم کر لیا ہے, سوری فلسطین کو, اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا, اور دونوں کے سفارت نانے بھی ایک چونج ہو گئے, اور ان کا وفد بھی سرکاری امریکن اور اسرائیلی وہ آ گیا. لیکن آثار تو نظر آ رہے تھے کہ سعودی عرب بھی اب تسلیم کرنے والا ہے. لیکن گزشتہ جمعہ جو خاص بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم جہاں شیطان کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے حملہ آور ہوتا ہے, لیکن پھر خبر آئی کہ شیخ عبد الرحمان سدیس صاحب نے مسجد حرام کے امام اور سارے حرم کے سب سے بڑے ذمہ دار جن کو بنایا گیا ہے, انہوں نے جمعہ کا خطبہ خود دیا ہے. یعنی سب سے بڑے وہ خطیب ہیں, اب تو بلکہ پروموٹ ہو کے وہ پورے حرم کے ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گئے ہیں. انہوں نے خطبہ دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہی یہی ہے کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور یہودیوں کو مدینے میں لا کر آباد کیا ہے اور ان سے معاہدے کیے ہیں. مقصد کیا تھا؟ کہ ان کی تالیف قلب ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں. یعنی تاریخ کو بھی منہ چڑھایا ہے. اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. اب وہ آل سعود کے تنخواہ دار ہیں. اور جس طرح جب اکبر نے محسوس کیا, اس کے ایڈوائزر نے جو اکثر ہندو تھے, اکبر کو یہ بات باور کرائی کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل ہے, تو یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے. تو اکبر نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ جی کوئی ایسا آپ اپنا چہرہ دکھائیں کہ جس میں ہندو بھی آپ سے کمفرٹیبل محسوس کرے. اس نے درباری علماء سے مشورہ کیا, اور ہر دور میں درباری علماء ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے, آپ اپنا ذہن جو ہے وہ آرکیٹیکٹ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی مجھے یہ ریکوائرمنٹ چاہیے, تو آرکیٹیکٹ جو ہے وہ آپ کو دو تین پروپوزل لا کے دکھا دیتا ہے کہ جی ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک, اس میں یہ کر دیں اس میں یہ کر دیں, نہیں یہ منظور نہیں ہے. تو حکام جو ہیں وہ اپنی ول سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چاہیے, اور جو آرکیٹیکٹس ہیں مذہبی آرکیٹیکٹس وہ نقشہ بنا کے اس کو دے دیتے ہیں. تو کیا ہوا, درباری علماء جو تھے اکبر کے, ان کی لیاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ انہیں قرآن مجید کی بے نق تفسیر لکھی, کہ ایسی تفسیر جس میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوتا جس میں نقطہ آتا ہو. وکیبلری کا کیا عالم ہوگا, علمیت کا کیا عالم ہوگا, وہ بھی تفسیر لکھنا ہے. لیکن انہوں نے پھر وہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں آرکیٹیکٹ کا, اس کے مطابق آپ کو نقشہ بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو انہوں نے سجیسٹ کیا کیا کہ دین میں مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی, ایک تو کسی بڑے خدا کا تصور, اس کو خدا کہہ لیں رام کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں, ایک بڑا, اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. تو آپ کے پاس یہ دونوں تصورات موجود ہیں. صرف جو جھگڑے والی بات ہے کہ جو انہیں قابل قبول نہیں ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے, ان پر ایمان ہے, ان کا تذکرہ ہے. تو اگر آپ ان دو چیزوں کو پروموٹ کریں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. تو دین الہی بنایا گیا. دین الہی کا مطلب کیا ہے؟ ریلیجن آف گاڈ, ریلیجن آف مائی گاڈ, میرے خدا کا دین. الہن کہتے ہیں خدا کو, وردی آف ورشپ, اور الہی میرا خدا. اب مسلمان سمجھے کہ لفظ بھی عربی کا ہے, دین الہی کہ یہ ہمارا دین ہے, اور دین اللہ نہیں ہے. ایک دفعہ میں لفظ کوئی اور دیکھنے لگا تھا تو آکسفورڈ ڈکشنری شروع کے صفحات اس کے سامنے سے کھلے, تو ویسے اللہ سامنے نظر آ گیا مجھے. میں نے کہا تو دیکھ ہی لوں کہ آکسفورڈ ڈکشنری نے اللہ کی تعریف کیا کی ہے. انگریزی کی مشہور ڈکشنری آکسفورڈ ڈکشنری, تو اللہ کی ڈیفینیشن تھی گاڈ آف دا عربز. تو اب اللہ جو ہے وہ تو گاڈ آف دا عربز ہے, اور اسلام جو ہے یہ ریلیجن آف دا عربز ہے, اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے, کوئی شک نہیں اس میں. گاڈ جو ہے کامن لفظ ہے, سمال جی والا گاڈ کہیں یا کیپیٹل جی والا گاڈ کریں, یعنی ہر مذہب میں گاڈز بھی ہیں اور ایک بڑا گاڈ بھی ہے کیپیٹل جی والا. تو میرے خدا کا دین یہ کیا ہو گیا, کامن ہو گیا, ہندو کے لیے بھی ایکسیپٹیبل, مسلمان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل, سکھ کے لیے, عیسائی کے لیے, یہودی کے لیے, سب کے لیے ایکسیپٹیبل. لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ وہ دوسرا تھا کہ اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے. تشبیہ اچھی نہیں لگتی لیکن بہرحال میں بات کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے ایسے نکال دیا جیسے کوئی بال جو ہے مکھن میں سے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ محاورے پر کبھی غور کیا آپ نے کہ اگر مکھن میں کوئی بال ہو اور اس کو یوں کر کے آپ کھینچیں گے تو نکل کے سارا کا سارا باہر چلا جائے گا وداؤٹ اینی ریزسٹنس. یہ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی اس نے اس چیز کو بھانپا, کیا تو بند برداشت کر لی. اسی لیے علامہ اقبال نے انہیں جو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا وہ واقعی سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. یہ ہے شعر اصل جو سنانے والا ہوں آپ کو میں, کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. کن الفاظ میں میں علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کروں؟ کیا ڈائگنوسس کیا ہے اور کیا خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت مجدد کو کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. یعنی امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو حضرت مجدد اس کے لیے کھڑے ہوئے. تو میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ درباری علماء ہر دور میں ہوتے ہیں, حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی تو جو سرکاری علماء کی ایک ٹیم ہے پوری کی پوری مولانا تاج اشرفی صاحب کی قیادت میں اور بہت سے نام ہیں اس میں, یہ سب جو ہیں وہ گورنمنٹ کی وہ زبان جو ہے وہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جیسے ہماری حکومت کی طرف سے یہ جو علماء ہیں ان کے تنخواہدار, اسی طرح سعودیوں کی طرف سے ان کے تنخواہدار کیا ہیں, بڑے بڑے جو ائمہ ہیں ان کے وہ سب ہیں. حال ہی میں آپ نے جو تبدیلی دیکھی ہے کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی تھی آپ کے شاید علم میں ہو نہ ہو, یہ دو خاندانوں نے مل کر ترکوں سے حاصل کی تھی. خلافت تھی نا پہلے, اور خلافت جو تھا وہ ترکی میں ہوتی تھی, خلافت کا ہیڈ کوارٹر, اور یہ سب حرمین جو ہے وہ ترکی کے اس خلافت کے سپرویژن میں تھے. اور دو خاندان آل سعود اور آل شیخ مفتی محمد بن عبد الوہاب, یہ وہابی جن کے نام سے مشہور ہیں, ان دو خاندانوں نے مل کر یہ حکومت حاصل کی تھی. اور طے یہ ہوا تھا کہ تین محکمے جو ہیں سعودی عرب کے اندر, سعودی عرب تو نہیں کہنا چاہیے, اس حکومت کے اندر وہ رہیں گے آل شیخ کے پاس, وزارت مذہبی امور, وزارت تعلیم اور وزارت حج. یہ محکمے جو ہیں وہ آل شیخ کے پاس ہوں گے, اور باقی سارا جو ہے حکومت کا کاروبار ہے وہ سیکولر ٹرم میں, جو اسٹیٹ کا کاروبار ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ آل سعود کے پاس ہوگا. اچھا, اب ہوتے ہوتے آل شیخ کے اندر یہ نابینا پن آ گیا. شیخ عبدالعزیز بن باز وہ نابینا تھے, اب ان کے سارے بیٹے بڑے بڑے عالم ہیں ایک سے ایک بڑھ کر, لیکن ہے وہ نابینا. تو دو سال پہلے تک, یعنی سلمان محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے تک, آل شیخ ہی وہ حج کا خطبہ دیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے, ہمیں عجیب سا بھی لگتا تھا, لو جی اتنا بڑا اجتماع ہے اور اس کا خطیب اور امام جو ہے وہ نابینا ہے, ان کو اور نہیں کوئی ملتا. وجہ کیا تھی کہ اس جو ارینجمنٹ تھی, جو معاہدہ تھا, اس کے مطابق یہ وزارت حج یہ ان کے پاس تھا. لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آل سعود نے ان کو وزارت حج سے بھی آؤٹ کر دیا, یہ علامت ہے اس چیز کی. اور سارا کا سارا انتظام جو ہے وہ رفتہ رفتہ کس کے پاس چلا گیا؟ آل سعود کے پاس چلا گیا. لہذا اب یہ انتظام جو حرمین کا ہے یہ بھی آل شیخ کے ہاتھ سے نکل گیا, اور جو بھی ائمہ و خطبات تھے جنہوں نے آل شیخ کی بجائے ان کی سپرویژن کو قبول کر لیا ہے, وہ ریٹین ہوئے, باقی سب آؤٹ ہو گئے. اور ان میں ظاہر ہے سب سے بڑے جو ہیں وہ شیخ عبد الرحمان سدیس ہیں, جنہوں نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. میں ابھی آنے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ میں تھوڑا سا ذرا گائیڈنس بھی لے لوں. احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں یہ فتن کی احادیث کہلاتی ہیں, دور فتن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں دور فتن سے متعلق, کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو کیا کیا ہوگا. تو میں ابھی مفتی مسعود ظفر صاحب, یہ الحمدللہ علماء میں اسپیشلسٹ ہیں ان احادیث کے, انہوں نے باقاعدہ کو پرانا نسخہ انہیں مل گیا تھا, ان کو اس کو وہ نئے سرے سے چھاپ رہے ہیں, اور ان کے ساری احادیث جو ہیں ان کی فنگر ٹپ پر ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے. یعنی ڈاکٹر سارا مل صاحب رحمہ اللہ اس مسجد کے اور اس ادارے کے جو سرپرست تھے, بانی تھے, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا اس کے سلسلے میں. سب سے پہلے انہوں نے توجہ دلائی تھی آج سے 30 سال پہلے ان احادیث کی طرف, اور آج بھی آپ سنتے ہیں ان کے کلپ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور ان کا جو آخری خطاب تھا وہ فیصلہ آباد ہی میں ہوا تھا, یعنی اپنی وفات سے تقریباً 1 ماہ قبل وہ تشریف لائے تھے فیصلہ آباد. انہوں نے جمعہ کا خطاب یہاں پر فرمایا تھا, اور پھر شام کو ام المدارس گلبرگ میں ان کا خطاب ہوا تھا, اور اس میں ان کے وہ الفاظ بار بار وہ دہراتے ہیں کہ اہل عرب کی مسلمانوں کی بہت پٹائی ہوگی, بہت پٹائی ہوگی, بہت پٹائی ہوگی. تو میں متصلہ سے پوچھا تھا کہ جی حالات جو اس وقت آ رہے ہیں یہ احادیث کی روح سے کہاں ہم کھڑے ہیں. تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی بہت پٹائی ہوگی, اب اس کا وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. اور بتا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے کی خبر دی ہے, یعنی خیبر کے قریب وہ علاقہ ہے, وہاں تک بھی یہودی آئیں گے, یہ حدیث میں خبر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہی انہوں نے یہ حدیث مجھے سنائی, اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بیت المقدس دوبارہ آباد ہوگا, جو اس کے اصلی تھے رہنے والے وہ کون ہیں, وہ یہودی ہیں, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے نام پر بنی اسرائیل ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, جس کا مطلب ہے عبداللہ, اور ان کی یہ اولاد ہے بنی اسرائیل, آل یعقوب, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. تو یہ اصل ریزیڈنٹ تھے فلسطین کے بیت المقدس کے, تو وہ دوبارہ آباد ہوگا. اور جو مدینے کے اصل ریزیڈنٹس ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے جا چکے ہوں گے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ہے, آپ کی دی ہوئی خبروں میں سے ہے. اب بہت سے لوگ جو سعودی ریزیڈنٹ سے جب ان کی خوشحالی آئی تو یہ ان مقدس مقامات کی قدر ان کے دل میں نہ رہی تو وہ یہ چھوڑ کر چلے گئے, اور بہت بڑی تعداد عربوں کی وہ جا کر امریکہ میں اور یورپ میں آباد ہو چکی ہے, اور اصل جو ریزیڈنٹس ہیں مدینہ کے ان سے تقریباً مدینہ جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح احادیث ہیں اس سلسلے میں کہ ایک دور آئے گا کہ جب عرب کے علاقوں میں جنگیں ہوں گی, ایک بہت بڑی جنگ کا تذکرہ ہے کہ جس میں لاکھوں انسان قتل ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ 1000 میں سے 999 افراد جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے, اور ایک پرندہ سینکڑوں میل سفر کرے گا اڑتا ہوا, اسے لاشوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا. اچھا اب آپ تصور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی بائبل میں جو مختلف بائبلز ہیں ان کے آخر میں جان کی کچھ پریڈکشنز ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ہیں, اور انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی ہیں. اس میں ایک پریڈکشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا درندہ وہ نمودار ہوگا, اور اس کے اوپر ایک فاحشہ عورت بیٹھی ہوئی ہوگی, اور تمام جو حکمران ہوں گے وہ اس کے ساتھ بدکاری کریں گے. محترم ڈاکٹر زہرا صاحب اس کی تشریح یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو بڑا درندہ ہے یہ ان کے خیال کے مطابق امریکہ تھا, اور اس کے اوپر سوار ہونے والی عورت, فائشہ عورت, وہ اسرائیل ہے, اور ساری دنیا کے حکمران, یعنی وہی جو اصل جن کے ساتھ کانفلکٹ ہے, مسلمان حکمران, وہ اندر سے اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ رکھتے ہیں, وہ اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں, اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں, لیکن کھلے عام نہیں. اب کیا ہونے چلا ہے کہ ان کی جو اندر خانے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے, اب وہ سر عام بدکاری پر اترا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے گلف کا, وہاں تو جو بے پناہ پیسہ آیا اور جو ریل پیل ہوئی پیسے کی اور عمارتوں کی بلندی اور سڑکیں اور پتہ نہیں کیا کچھ, کہ مالی اعتبار سے اور دنیاوی آسائشوں کے اعتبار سے جو دنیا کی جنت تھی وہ گلف بن گیا, امارات کا علاقہ بن گیا. لہذا وہاں پر سعودی اس کو اسرائیل کو ریکگنائز کیا گیا, کوئی ریئیکشن نہیں آیا. لیکن یاد رکھیے کہ بے شک شیخ سودیش جو ہیں وہ اس کے بارے میں دلائل دیں, یا ان کا بھی کوئی باپ آ کے, عبداللہ بن سبیر بھی اگر زندہ ہوں تو وہ آ کر دلائل دیں, تو بہرحال سعودی عرب میں ریئیکشن ہوگا. سعودی عرب کا جو نوجوان ہے دینی رہنما, دینی نوجوان, ایک ہے بے دین, وہ تو اسی ڈگر پر ہے کہ اس کو عیاشیوں سے سروکار ہے, دین سے کوئی تعلق نہیں, بس نام کے مسلمان ہیں وہ, اور وہ امریکہ, امریکن تہذیب, یورپ, یورپین تہذیب کے دل دادا ہے, وہ تو اس کو ویلکم کریں گے. لیکن سعودی عرب کا جو بھی مذہبی نوجوان ہے وہ اس پر ریئیکٹ کرے گا, اور یہ بات جو ہے وہ آل سعود کو بھی پتا ہے, سلمان کو بھی پتا ہے, اور محمد بن سلمان کو بھی پتا ہے, اور یقیناً انہوں نے سارے بندوبست کیے ہوئے ہوں گے. مفتی مسعود زبر صاحب, جن کا میں نے ذکر کیا, جن سے آج میں نے آتے ہوئے رہنمائی لی ہے, انہوں نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے, تو مکہ مکرمہ میں اپنے کزن کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. ویسے باتوں باتوں میں تذکرہ کیا کہ تمہارا کیا کام ہے, کہاں کام کرتے ہو, تو اس نے کہا کہ جی میں جو بنو ہاشم کا سردار ہے میں اس کے پاس ملازم ہوں. تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ ملاقاتیں کرا دو, یعنی مکہ مکرمہ میں اور بنو ہاشم کا سربراہ ویری اسپیشل. تو انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقاتیں کرا دو ان سے. تو اس نے بات کی وہ سردار سے, اپنے کفیل سے, تو اس نے کہا کہ جی کس سلسلے میں مل رہا ہے. انہوں نے کہا جی ویسے ہی دوست ہیں میرے, میرے کزن ہیں اور عالم دین ہیں, تو بس ان کو اشتیاق پیدا ہوا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک پاکستانی جا کر بنو ہاشم کے سربراہ سے بات کرے گا تو سعودی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کی نظر میں آئے گا. تو انہیں کہا حرم میں آ کر ملاقات کر لیں مجھ سے. اب کیونکہ یہ عالم دین تھے, عربی ان کو ماشاءاللہ آتی تھی, فلوئنٹلی بول سکتے تھے, تو انہوں نے ان سے ملاقات کی, ان سے حالات پوچھے, ان کی دلچسپی بھی تھی, دلچسپی کی چیز تو وہ تھی آنے والے حالات اور احادیث کی روشنی میں. تو ان کو بتایا بنو ہاشم کے سردار نے کہ ہمارے 1500 سے 2000 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ سعودی حکومت کی حفاظت میں. جو بھی ہاشمی نوجوان ذرا دیندار ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کے یعنی اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں, اس کو تمام فیسلٹیز دیتے ہیں, یعنی اس کو وظیفہ بھی دیتے ہیں, ٹی وی دیتے ہیں, انٹرنیٹ دیتے ہیں, اور کھانے پینے کی ہر چیز کھلی, اور کچھ بعید نہیں کہ اور عیاشی کا سامان بھی فراہم کرتے ہوں خراب کرنے کے لیے اس کو. لیکن بہرحال اس کو پبلک میں موو کرنے کی اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی. اچھا یہ سارا کس چیز کا سدے باب ہے کہ اس سارا یہ جو ہنگامہ ہوگا احادیث کی روشنی میں, یہ ہنگامہ جو ہے وہ اتنا بڑھے گا کہ وہ قتل عام سارا کچھ ہوگا, وہ بڑی جنگ ہوگی. ایک ہاشمی شخصیت ہوگی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے, یعنی حضرت فاطمہ کی نسل سے, تبھی تو سید ہیں, ہاشمی تو ہے ہی ہے, اور حضرت حسین یا حضرت حسن کی اولاد ہی ہونی ہے نا, وہ تو ان میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن بہرحال ایک اچھی شخصیت ہوگی, لیکن وہ کوئی نمایاں کرنے والے یا اپنے کو شوشا کرنے والے آدمی نہیں ہوں گے. وہ حتیم میں بیٹھے ہوں گے کہ جو مسلمان علماء ہوں گے, جو لیڈرز ہوں گے مسلمانوں کے سرکردہ, وہ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ پلیز سامنے آئیں آپ بھی اس جدوجہد میں. تو وہ معذرت کریں گے اور وہاں سے غائب ہو جائیں گے, اور وہاں سے وہ چپکے سے مدینہ منورہ چلے جائیں گے, اور وہاں جا کے ایک گمنام آدمی کی حیثیت سے رہنا شروع کر دیں گے. اب مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ مسلمان آف اینڈ آن اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا حرم میں حاضری دوں اور طواف کروں. دیکھیں نا, ہمارا اپنا جائزہ لے لیں, ہم میں سے جس کے پاس بھی وسائل ہوں اور ذرا ذہن دین والا ہو تو اس پر بے شک لوگ باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہی پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو دے دینے چاہیے, یہ کرنے چاہیے, لیکن بہرحال جس کو اللہ نے وسعت دیا ہے وہ جاتا ہے وہاں حاضری بھرنے کے لیے, کتنا خانہ کعبہ کا دیدار کر کے آئے. اب جو سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کچھ ہے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی دین کی رمق عطا کی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہے کرنے کا, اور جو طواف کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے وہ یہاں سو نفل پڑھنے میں اس کو مزہ نہیں آتا. اب کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئیں گے چپکے سے طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ, اور طواف کر رہے ہوں گے تو پھر انہیں پہچان لیں گے کہ وہ شیخ ہیں. اب جو علماء ہیں وہ ان سے تقاضا کریں گے کہ امت کا حال دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ آئیں میدان میں اور امت کی قیادت سنبھالیں. وہ معذرت کریں گے, وہ پھر علماء ان سے کہیں گے کہ اچھا امت کی جو یہ حالت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت بخشی ہے لیڈ کرنے کی, اگر آپ سامنے ہی آتے تو پھر ذمہ دار آپ ہوں گے. پھر وہ ڈھیلے پڑیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. یہ ہیں جن کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت مہدی. اب چونکہ وہ ہاشمیوں میں سے ہونے ہیں, حضرت حسن کی اولاد میں سے ہونے ہیں, اس کی پیش بندی کیا ہو رہی ہے کہ 2500 سعودی نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہیں آل سعود نے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, سیرت النبی سے بھی ہمیں یہ سبق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی نے کرنی تھی کہ نہیں کی. یعنی پہلے 10 سال ابو طالب سے آپ کی حفاظت کروائی کہ خاندان بنو ہاشم آپ کی پشت پر رہا, اور وہ قریش مکہ ساری کوششوں کے باوجود آپ کا کچھ کر نہیں سکے, اور اتنی فرمنس دکھائی ابو طالب نے کہ پورے خاندان کا بائیکاٹ کروا لیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی کہ اب یہ سٹیٹس کو ختم ہو, لہذا ابو طالب کو بلا لیا اللہ تعالیٰ نے, ابو طالب فوت ہو گیا. اب چچاؤں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا ابو لہب, بدقسمت ترین انسان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں ابو جہل بھی تھا, نضر بن حارث بھی تھا, اور ولید بن مغیرہ بھی تھا, اور ان کا قرآن مجید میں ذکر ہے, سورہ انفال میں نضر بن حارث کا کی دعا نقل ہوئی ہے کہ انکانہ حاضہ ہوا لکو, اے اللہ اللہم انکانہ حاضہ ہوا لکو, اگر یہ دعوت جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو فمطر علینا حجارت من السماء, تو ہم سے آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. اور ابو لہب, وہ ابو جہل کا ذکر بھی ہے, ایک تو آپ کو یاد بھی ہے آیات سورہ علق کی, ارائیت الذی ینا عبدا اذا صلى ارائیت انکانہ علی الہدا و امر بتقوی, یہ سارا ذکر کس کا ہے, یہ ابو جہل کا ذکر ہے, سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے, اور پھر ولید مغیرہ کا ذکر سورہ نون والقلم میں ہے, سورہ مدثر میں ہے, لیکن نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. ابو لہب وہ بدبخت بدقسمت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس پر پھٹکار کی, تبت یدا ابی لہب, یہ بدبخت, یہ خاندان کا سربراہ بنا, اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب اس کا مطلب کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی شخص حملہ کرتا, آپ کو شہید کرتا, تو بنو ہاشم کلیم نہیں کر سکتے تھے. آپ طائف گئے, وہاں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے, وہاں سے واپس آئے النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فریاد آئی. آپ کو معلوم ہے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اب میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا اس پر. اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے پاس, معراج ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ری شور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور آتے ہی پانچویں مہینے مدینہ منورہ کی کھڑکی اللہ تعالیٰ نے کھول دی, اور بڑا ریپڈ ایکشن ہے. سن 1190 میں 5 افراد آئے ہیں, ایمان لائے ہیں, اگلے سال 12 افراد آئے ہیں, بیت عقبہ اولا ہوئی ہے, اور حضرت مصعب بن عمیر کو لے کے گئے ہیں بطور استاد کے, اور اگلے سال 75 افراد آئے ہیں, اور آپ کے لیے پیشکش لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے, آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے پیشکش قبول کی, ان کو آرگنائز کیا, 12 نقیب مقرر کیے, ان سے ان کی اطاعت کی بیعت لی, اور ربیع الاول میں آپ شفٹ ہو گئے. اور اس شفٹنگ کے بعد ٹھیک 7.5 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے فاتح کی حیثیت سے. تو جو مرضی کر لیں, یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا ہے, وہ 4000 بھی تعداد کر دے نا ہاشمیوں کو پکڑنے والوں کی, تو بھی وہ اس نیٹ میں نہیں آئیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, جس کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اسے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اب حالات جو ہیں وہ سب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جس روز سعودی عرب نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا, تو یاد رکھیے گا اب وہ اس عرب سپرنگ کا آغاز ہو جائے گا. ظاہر ہے اب سعودیوں کے خلاف یہ سارا آل سعود یہ کام کیوں کر رہا ہے, یعنی ایک طویل عرصے تک دنیا میں یہ امریکہ بدماشی کرتا رہا ہے کہ وہ کنگ میکر کی حیثیت سے دنیا کو رول کرتا رہا, حکومتوں کا اکھاڑ پچھاڑ. یعنی پہلے کسی ایک حاکم کے خلاف, پاکستان میں ہم تماشا دیکھتے رہے ہیں, ایک حاکم کے خلاف جو ہے اکسایا فوج کو, پھر وہاں پر ماشاء اللہ لگوایا, پھر اس حکمران کے خلاف پھر اکسایا, پھر کوئی دوسرے کو لے کے آئے, پھر اس کے خلاف اٹھایا, پھر تیسرے کو لے کے آئے. یعنی ہماری فوج کی جو ہائر کمان ہے اس کی ساری منظوری تو امریکہ سے آتی رہی ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھر بھی امریکہ سے بھی بڑے ہیں اور ہر ایک سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ حفاظت کرے گا. اب وہ جو عرب رنگ شروع ہوگا اسی کے نتیجے میں پھر یہ بڑی جنگ ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل, اور پھر ان کے پیچھے باقی ویسٹ بھی سارا کا سارا آئے گا, جیسے افغانستان میں آیا تھا. یعنی افغانستان میں انہوں نے شکست کھائی ہے, اس سے وہ سبق لینے والے نہیں ہیں, سمجھ لیجیے. یعنی اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ پٹھان تھے, انہوں نے تو سب کو شکست دی ہے, اور یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے, پھر غلطی کریں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خصوصی بندوبست کرے گا. اور اس وقت جو ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے, اس ٹیکنالوجی کے سامنے جو ہے کوئی آدمی نہتا جس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہ ہو وہ نہیں ٹھہر سکتا. اسی لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے سے پیدا کیا ہے, ان کا باپ کوئی نہیں, باپ کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ تو ماں کے بغیر بھی اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے, دونوں کے بغیر. لیکن دو صورتوں میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا باقاعدہ تذکرہ ہے. سورت آل عمران, عمران کون ہے؟ یہ حضرت مریم کے والد ہیں, اور سورت مریم اس کا تو نام ہی سورہ مریم ہے. اور دونوں میں حضرت مریم کی پیدائش سے بالکل پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت یحییٰ کون تھے؟ وہ حضرت زکریہ کے بیٹے تھے, اور بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی, اور ان کی بیوی جوانی سے بانج تھی. تو اللہ تعالیٰ پہلے ثابت کرتا ہے کہ دیکھو بانج عورت سے میں نے یحییٰ پیدا کر دیا, ماں کے بغیر ہی پیدا ہوا نا. بانج کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اووم پیدا نہیں کرتی, اس کا انڈا ہی نہیں بنتا, لیکن حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے. اس کو سب مانتے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا کیا کیا کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے معجزات کا ظہور شروع ہوا. حضرت مریم کی والدہ جب وہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ تھی تو برکات کا ظہور اور معجزات کا ظہور شروع ہوا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی. بچپن میں حضرت عیسیٰ نے کلام فرمایا, ینگ ایج میں انہوں نے واز کہے سنگاگ میں, جو یہودیوں کا کی مسجد ہوتی ہے اس کو سنگاگ کہتے ہیں, اس میں واز کہے تو یہودی علماء جو تھے وہ بھی اشش کر اٹھے. بائبل میں الفاظ ہیں ہی اسپیکس ود اتھارٹی. اور پھر جب انہوں نے زیادہ ہی سچی باتیں کہنی شروع کر دی اور انہی علماء پر تنقیدیں شروع کی کہ یہ حرام خوریاں جو کرتے ہیں باز آ جاؤ ان سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی یہودی عدالتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سینٹنس پاس کی کہ ان کو سولی دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا کہ جس حواری نے ان کی مخبری کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی اور اسی کو سولی چڑھا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا. اب جب آخری وقت آئے گا, یعنی حضرت مہدی جو ہیں پہلے مسلمانوں کے ہیں وہ پٹ رہے ہوں گے پٹ رہے ہوں گے پٹ رہے ہوں گے, حضرت مہدی جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے, ہوں گے تو پہلے سے موجود ہوں گے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ وہ کھسک کے نکل جائیں گے, دوسری دفعہ جو ہے علماء انہیں مجبور کریں گے کہ آپ قیادت سنبھالیں اور وہ سنبھالیں گے. جب وہ قیادت سنبھالیں گے تو پوری امت ان پر متفق ہو جائے گی, یعنی وہ اتفاق کی کیفیت یوں سمجھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامسٹ ہیں وہ سب کے سب انہیں ریکگنائز کریں گے اور انہیں الیجنس دیں گے, انہیں بیعت دیں گے. اور ہر ملک کے اندر کئی کئی فرقے کام کر رہے ہیں, کئی کئی جماعتیں کام کر رہی ہیں, وہ سب کے سب بھی ان پر اگری ہوں گی. اور احادیث کے اندر خبر ہے کہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے ان کی مدد کے لیے اور وہ سرنگو نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ وہ ایلیا میں فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں. یہ جو افغان وار ہوئی ہے اس کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ ایک شخص اسامہ بن لادن, اس کو پکڑنے کے لیے امریکہ اور ویسٹ نے اتنا بڑا اسالٹ کیا, اتنی مہنگی جنگ لڑی, کیوں تھی؟ اس لیے کہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں اور خود ان کی کتابوں میں تورات و انجیل اور ان کی جو آگے کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں جو موجود ہے کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے. تو وہ خراسان آج کا افغانستان, ہمارا نارتھ ویسٹرن ایریا مالاکن ڈویژن اور یہ آزاد علاقے, یہ ترکستان کے علاقے, یہ قازقستان تاجکستان, یہ سارے علاقے, یہ سب اس وقت کا خراسان ہے. اور اس پر دو کام اور کیے ہوئے ہیں, یعنی ایران کے ایک صوبے کا نام ہی خراسان رکھ دیا ہوا ہے کہ معلوم ہو کہ یہ خراسان ہے, اور ایران کی پوری ریاست جو ہے وہ ان فوجوں کا راستہ روکنے کے لیے بنی ہے. پلے باندھ لیجیے یہ بات کہ وہ جو مدد حضرت مہدی کو آنی ہے افغانستان سے خراسان سے, اس کا راستہ روکنے کے لیے ایران کی ریاست بنی ہوئی ہے. وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی انہیں کامیابی دے گا اور وہ جائیں گے. اور جو جھوٹا مسیح پیدا ہونا ہے المسیح الدجال, وہ بھی اس فہان سے پیدا ہونا ہے. ایران کا ایک صوبہ ہے, ایک پوری کانسٹیچوئنسی ہے ان کی قومی اسمبلی کی جو یہودیوں کی آبادی پر مشتمل ہے, اسی آبادی میں سے المسیح الدجال جو ہے وہ اپیئر ہوگا, جھوٹا مسیح. وہ دعویٰ کرے گا, اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی, یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی مسایا کا ذکر ہے, ایک مسایا آئے گا, مسایا نجات دہندہ, وہ یہودی لیڈر ہوگا, اس کی قیادت میں یہودی لڑیں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے اور گریٹر اسرائیل بنے گا, یعنی خیبر کے علاقے تک اسرائیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا احادیث کے مطابق. تو وہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ہمارے لیے جو اصل سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو جیسا سعودی عرب میں نے کہا کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک تو وہ ہوں گے کہ جو عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو سمجھیں گے کہ شاید ہماری لاٹری نکل آئی کہ اب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی اور بس مزے ہوں گے ہمارے. اور دوسرا وہ مذہبی نوجوان ہے کہ جو اس کے لیے قربانیاں دے گا, جانے قربان کرے گا. ہم بس سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں وہ حرکت ہونی ہے. امارات نے تسلیم کیا ہے, اس کے بعد سعودی عرب تسلیم کرے گا, شام تسلیم کرے گا, دوسرا جنہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا, اور پھر باری آئے گی پاکستان کی, افغانستان کی, پھر وہ ترکستانی ریاستوں کی, پھر انڈونیشیا کی, ملائیشیا کی, یہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں. اور پھر یہی معاملہ پاکستان میں بھی ہونا ہے. ابھی سے ہم طے کر لیں کہ ہم نے کن کے ساتھ شامل ہونا ہے. ہم نے اسرائیل کی ریکگنیشن کو آگے بڑھ کر ویلکم کرنا ہے یا اس کے سامنے ہم نے ڈٹنا ہے اور اپنی جان تک کے نذرانے پیش کرنے ہیں. اب وہ وقت جو ہے وہ ہماری بھی عیاشیوں کا اور منافقت کا دور اب ختم ہونے والا ہے. ہمیں واضح طور پر یا اس کیمپ میں جانا ہوگا یا اس کیمپ میں جانا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.